ایک اور صاحب نے کہا دی ارض ٹو ڈومینیٹ، یہ ہے اصل بنیاد، ایڈلر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ ارض ٹو ڈومینیٹ بھی ہے، قرآن بھی کہتا ہے مسابقت کا جذبہ ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی انسانی فطرت میں بات ہے، قرآن صرف یہ کرتا ہے کہ اس کا رخ بدل دیتا ہے، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم بھی نکلو ایک دوسرے سے آگے لیکن نیکیوں میں، بھلائیوں میں، اس عرض کو صحیح رخ پر ڈالا، کسی بھی فطری جو تقاضے ہیں انسان کے اس پر کوئی غیر فطری قدغن قرآن نے عائد نہیں کی، اسلام نے عائد نہیں کی، سیکس کو ایول نہیں قرار دیا جیسے عیسائیت میں ہے، نہیں کوئی ایول نہیں ہے، اس کو چینلائز کرو ہیلدی چینلز میں، یہ ٹھیک ہے، کوئی خرابی نہیں، بلکہ یہاں تو تصور حضور نے دیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ہمبستری کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، صحابہ حیران ہوئے، حضور یہ اپنے نفس کی خواہش کے تحت وہ کرتا ہے، حضور نے فرمایا اپنی یہی قوت اگر وہ کسی غلط جگہ پر صرف کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا، اگر اس نے جائز راستہ جو اللہ نے اس کے لیے جائز کر دیا ہے اس کو اختیار کیا ہے تو وہ اجر کا مستحق ہے، تو کوئی قدغن ان نیچرل جو ہے ان فطری تقاضوں پر قرآن نے عائد نہیں کی، اور میں تو یہاں جو کہہ رہا ہوں ذرا سوچئے اس کو کہ یہ جو ہے آگے نکلنے کا جذبہ اس کو بھی ہیلدی چیلنج میں ڈال دیا، بس تمہیں کچھ خیر آ سابقوا الی مغفرت من ربکم، آؤ دوڑو ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے، یہ تقابل تھا، مقابلہ تھا، وہ واقعہ جو ہوا ہے غزوہ تبوک کے وقت کہ جب حضور نے کہا کہ اب جو کچھ لا سکتے ہو لاؤ اللہ کے دین کے لیے، حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، میرے پاس اس وقت اتفاقاً بہت سا پیسہ تھا، تاجر لوگ اس کو خوب سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہ تاجر تھے، ابو بکر بھی عمر بھی رضی اللہ تعالی عنہما، تاجروں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ کبھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کیش نہیں ہوتا اویلیبل، وہ سب انویسٹمنٹ ہے کہیں نہیں نکال سکتے، کبھی ہے کہ موجود ہے، اب اگر سارا قافلہ جو ہے بھیجا ہوا ہو کہیں شام چار مہینے بعد آئے گا تو اس وقت تو کچھ نہیں نہ دینے کو، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت اتفاق سے میرے پاس بہت رقم تھی، میں نے کہا اب تو میں بازی لے ہی جاؤں گا ابو بکر سے، دیکھیے ہے میں جذبہ، لہذا انہوں نے یہ کیا کہ کل جو کچھ تھا اس کا لسٹ کیا، آدھا رکھا آدھا لا کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا، حضور نے پوچھا اتنی بڑی چیز جو آئی تو حضور نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا کہ نصف، ٹھیک ہے، اتنے میں وہ بھی آ گئے جن سے آگے بڑھنے کا کوئی امکان نہیں، اور وہ جھاڑو پھیر کر جو کچھ تھا لیا، حضور نے پوچھا کیا چھوڑ کر آئے، صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ اس روز میں نے جان لیا یہ کہ عمر سے ابو بکر سے کوئی بازی نہیں لے جا سکتا، تو ہے نا بازی لے جانے کا جذبہ تو، لیکن کس چیز میں، خیر میں، نیکی میں، بھلائی میں، ڈائیورٹ کیا، اب آپ غور کیجئے ایک اور جذبہ بھی ہے جو ان لوگوں کے ذہن میں نہیں آیا ہے، یہ تمام جتنے یہ سائیکالوجسٹ ہیں اور جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، ایک اور جذبہ انسان میں ہے، وہ جذبہ ہے جذبہ محبت، کسی کو چاہنا، کسی سے دل لگانا، کسی کے لیے قربانیاں دینا، کسی کے لیے بھوکے اور پیاسے رہنا، یہ بھی ایک ارج ہے فطرت انسانی، میں ابھی اس کی گواہی آپ کو دوں گا، یہ ارض تھی کس کے لیے، یہ ارض تھی اس لیے کہ خدا کو چاہو، خدا سے محبت کرو، خدا سے لو لگاؤ، یہ سارے اینیمل انسٹنکٹس تو صرف اس لیے کہ تمہیں سسٹین کریں، تم کس لیے ہو، دیکھیے ایک حدیث میرے ذہن میں آئی، حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے، تو تمہارے اندر جتنے یہ موٹیوز ہیں, یہ اینیمل انسٹنکٹس ہیں, یہ تمہیں برقرار رکھتے ہیں. لیکن تمہارا, تم کس کے لیے ہو؟ اللہ سے محبت کرو, اللہ سے نو لگاؤ, اللہ کے لیے جانیں لڑاؤ, اللہ کے لیے قربانیاں دو, اللہ کے لیے گردن کٹواؤ. محبت خدا بندی, یہ تھا اصل موٹیو, جو اصل ہیومن موٹیو ہے. باقی سارے جو ہیں وہ اینیمل موٹیوز ہیں. اصل ہیومن موٹیو جو ہے وہ محبت خدا بندی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, جو خدا کو پہچان نہ پائے, خدا کے حسن و جمال کا کوئی مشاہدہ نہ کر پائے, ما قدر اللہ حق قدری, وہ محبت کسی اور کے ساتھ وابستہ کر دیتے. آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے, آپ کو بہترین غذا, صحت مند غذا, پاکیزہ اور طیب غذا ملے, تو کیا ہی کہنے ہیں, نہیں ملتی تو وہ بھوک والی ارج جو ہے وہ آپ کو کسی بری چیز پر بھی منہ مارنے پر مجبور کر دے گی. اس لیے کہ وہ اندر سے ارج بڑی پورٹنٹ ارج ہے. اگر طیب غذا نہیں مل رہی, آخر یہ بھی شریعت نے اجازت دی ہے, سور تک کھا سکتے ہو. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. یہ ارج جب, جس کی اصل تو جو تخلیق تھی فطرت انسانی میں, وہ تھی اللہ کی محبت کے لیے, وہاں تک نگاہ پہنچی نہیں, کہیں وطن کو وہاں بٹھایا اور معبود بنایا, اب اسے پوج رہے ہیں, کہیں نفس کو وہاں بٹھایا اور اسے معبود بنایا, اسے پوج رہے ہیں, اپنے ہی حریم نفس کا کے گرد طواف ہو رہا ہے, پوجا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے, غور کیجئے, ایک شخص وطن کے لیے قربانی دیتا ہے, جان بھی قربان کرتا ہے, حالانکہ پریزرویشن آف دی سیلف جو ہے یہ اس کا پرائمری موٹیو ہے, لیکن اس محبت کی وجہ سے وہ اپنی جان دے رہا ہے. ایک شخص ہے جو کسی ایک عزم کو پسند کرتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے, اسے اشتراکیت کے ساتھ اس کی محبت ہو گئی ہے, وہ اس کے لیے قربانیاں دے رہا ہے, وہ بھوکا رہ رہا ہے, وہ جیلوں میں جا رہا ہے, وہ پھانسی کے تختے پر چڑھنے کو تیار ہے, اس کے بیوی بچے کولوں میں پلوا دیے جائیں, لیکن کچھ نہیں, وہ جو محبت اس کے سر پر مسلط ہو گئی ہے, وہ ہر چیز سے اس کو گزار لے جاتی ہے. معلوم ہوا کہ ان تمام موٹیوز کے اوپر ایک موٹیو ہے جو بالا تر ہے, جس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے, وہ اس کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان. آپ نے جاپانیوں کے بارے میں نہیں سنا جو بم میں بیٹھ کر جا کر چمنیوں میں اترتے تھے؟ کیا انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جہاز تو جب پھٹے گا تو پھٹے گا, لیکن میرے چیزوں تو پہلے اڑ جائیں گے. یہ کیوں انسان جان پر کھیل رہا ہے؟ وطن کی محبت, یہ محبت ہے اصل. اس محبت کے میدان میں اگر شرک ہو گیا تو اصل شرک وہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لیکن جو لوگ نہیں پہنچ پاتے, اللہ تک نگاہ نہیں پہنچی, میں نے سادہ سی مثال پرسوں دی تھی یہاں ان لوگوں کے لیے جو موجود نہیں تھے, اس کو دوہرا دیتا ہوں. ایک اونچی فصیل ہے, اس پر آپ کو چڑھنا ہے, آپ کے پاس کمند ہے, لیکن کمند پہلے آپ کو پھینکنی پڑے گی. اگر وہ کمند 10 فٹ پر جا کر ٹک گئی تو 10 فٹ تک چڑھ سکتے, اس سے آگے تو نہیں. اگر آپ نے 20 فٹ تک پھینک لی ہے تو آپ 20 فٹ تک چڑھ جائیں گے. تو انسان کو اپنے ذہن اور فکر کی کمند جو ہے ڈالنی پڑتی ہے کہ کس کو اپنا مطلوب بنا رہا ہے, کس کو مقصود بنا رہا ہے, کس کو محبوب بنا رہا ہے. اگر ذہنی پستی اتنی ہے کہ انہی چیزوں میں الجھ گیا, نفس ہی مطلوب و مقصود ہے, ذات ہی محبوب ہو گئی ہے, یا وطن مطلوب و مقصود کے درجے میں آ گیا, یا کوئی نظام ہے اس کا تصور ہی اس کو وہی اسی کے عشق میں اسی کی محبت میں گرفتار ہے, تو بس وہیں تک جائے گا. یہ کمند ذرا اونچی پھینکو, یزداد کمند آور ہمت مردانا, یہ ہماری کمند جو ہے اللہ تک پہنچ جائے. منزل ما کبریاس, اس سے کمتر کوئی چیز مطلوب نہ ہو, مقصود نہ ہو, ذرائع کی حیثیت سے ہو. مطلوب و مقصود کے درجے میں اگر کوئی چیز بھی آپ کی نگاہ میں ہے سوائے اللہ کے, تو یہ ہے اصل شرک. اس پر سب یہ ایک فارمولہ جو ہے الجبرے کا اگر یہ ہاتھ میں آ جائے گا تو ہر چیز جو ہے اس سے حل ہوتی چلی جائے گی. کیا کیا چیزیں شرک ہیں اس کو کہتے ہیں صوفیاء. لا الہ الا اللہ کا ایک سطح تو یہ ہے کہ لا معبود الا اللہ, ایک تصور تو یہ ہے. اس سے بلند تر ذہنی تصور ہے لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ. اسے امام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ ایک تو ہے توحید فی العقیدہ, اللہ کو ایک جاننا, ایک ہے توحید فی الطلب کہ مطلوب صرف وہی رہ جائے, باقی ذرائع ہیں مطلوب نہیں. مقصود وہ ہے مطلوب وہ ہے. محبوب یوں کہیے کہ مطلوب و مقصود اصلی وہ ہے, باقی سب ذرائع ہیں. محبوب حقیقی وہ ہے, باقی سب اس کے تابع ہیں. وہ جتنی محبت جس سے کہہ دے کرو, والدین سے محبت کرو, اولاد سے کرو, اپنے اہل و عیال سے کرو, اپنے ملک سے کرو, اپنے مرشد سے کرو, اپنے استاد سے کرو, لیکن ان تمام محبتوں سے بالا تر محبت اگر اللہ کی ہے تو توحید, اور کوئی ایک محبت بھی کہیں جا کر اللہ کے برابر بیٹھ گئی تو شرک. یہ ہے وہ جملہ ایک چھوٹا سا جو سورہ حج کے آخر میں آیا ہے, ضعفت طالب والمطلوب. طالب و مطلوب کا یہ ایک ریلیشن شپ ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں نظر آئے گا. کسی نہ کسی چیز کو ہم نے اپنا ہدف بنایا ہوا ہے, کوئی نہ کوئی ہمارا مطلوب اور مقصود ہے. مطلوب اور مقصود کے درجے میں اگر اللہ کے سوا کوئی اور چیز آ گئی تو یہ شرک ہے. اگر مطلوب صرف وہ ہو اور ذرائع کی حیثیت سے آپ دوسرے اختیار کریں تو یہ توحید ہے. اگر آپ بس میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں, اللہ تعالی ہمیں توحید کی نعمت سے نوازے. آخری بات آپ سے ایک اور کہہ دوں, ہمارے اس دور میں کچھ حضرات کو بہت ہی غلط رخ پر ان کا ان کی جد و جہد ان کی محنت جو ہے وہ مڑ گئی ہے. شرک کے اس وسیع تصور کو سامنے رکھیے تو نظر آئے گا کہ موحد ہونا آسان نہیں ہے. کون ہے جو دعویٰ کر سکے؟ یہی بات سمجھ میں آئے گی آپ کے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر جہاں قرآن میں ہوتا ہے, آخری سند جو اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے وہ یہ کہ ما کان من المشرکین, وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, ہم اس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. یہ باہر کے بتخانے نظر آ جاتے ہیں, یہ اندر جو چھپے ہوئے بتخانے ہیں ان کو دیکھنا آسان نہیں. تو دعا کیجئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توحید کی دولت سے نواز دے. لیکن اگر ہم دیکھیں اپنے کچھ بھائیوں کو کہ وہ جہالت کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے, کم فہمی کی وجہ سے کسی نوع کے شرک میں مبتلا ہے, سمجھانا ہمارا فرض ہے, حقیقت کھولنا ہمارا فرض ہے. لیکن شرک کے فتوے لگا کر ان سے قطع تعلق کر لینا یہ بہت غلط طرز عمل ہے. کوئی شخص جس نے مسلمان ماں کا دودھ پیا ہو جان بوجھ کر مشرک نہیں ہو سکتا. یہ مغالطے ہیں, یہ دھوکے ہیں, جہالت ہے, کم علمی ہے, نافہمی ہے. اس کے پردے چاک کیجئے, جتنی بھی آپ کے اندر توانائی ہے اس کو لگائیے, بات سمجھائیے. لیکن یہ کہ اب جو وبا چلی ہے کہ نابک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں, کچھ اپنے سامنے تصورات رکھ لیے ہیں بعض لوگوں نے اور شاہ ولی اللہ کو مشرک کہہ رہے ہیں, مولانا اشرف علی تھانوی کو مشرک قرار دے رہے ہیں, بچے گا کون؟ موحد کون رہ جائے گا؟ ٹھیک ہے شاہ ولی اللہ بھی نبی نہیں ہے, ان کی کسی بات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. اشرف علی تھانوی کو نبی نہیں ہے کہ معصوم ہو, ان کی کسی بات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اختلاف کرنے کا کوئی ڈھنگ ہوتا ہے. ایک انداز وہ ہے جس انداز میں کہ مجدد الفسانی نے اختلاف کیا ہے شیخ ابن عربی سے. حضرت مجدد کا اصل کارنامہ یہی شمار ہوتا ہے کہ وحدت الوجود کی انہوں نے جڑ کاٹی ہے جو فلسفہ تھا شیخ ابن عربی کا. لیکن تنقید بھی کرتے ہیں کس طرح, ساتھ ہی کہتے ہیں من ذل بردار خان ایشانم لیکن چکنم معاملہ صفات باری تعالیٰ سے. میں تو ان کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہوں لیکن کروں کیا, یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا معاملہ ہے, اس میں مجھے ان کی بات غلط نظر آ رہی ہے, میں تنقید کر رہا ہوں. یہ انداز ہے. اسلاف کو گالیاں دینا بہت آسان ہے اور ان سے اپنے آپ کو منقطع کر کے, واقعہ یہ ہے کہ بالکل اس جہاز کی طرح انسان ہو جاتا ہے کہ جس کا کوئی لنگر نہ ہو, لہریں جدھر چاہیں گی بہا کر لے جائیں گی. تو اسلاف کی بات میں بالفرض کہیں چیز غلط نظر بھی آتی ہے, تب بھی سب سے پہلے تو ہم یہ احتمال رکھیں گے کہ آخر یہ کتاب قرآن نہیں ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہو. ہو سکتا ہے یہ بات بعد میں غلط کسی نے شامل کر دی. آپ بات کو ختم کیجئے, بات کو چھوڑیے. لیکن یہاں تو صورت یہ ہے کہ ان تک فتوے پہنچ گئے ہیں تو دوسرے لوگوں کا تو تاب دیگر چیر اسد والا معاملہ ہے. میں کس شمار میں ہوں اور آپ کس شمار میں ہیں, اس سے بچیے. اپنے لیے بھی توحید کی دعا کیجئے, لوگوں کے لیے بھی دعا کیجئے, اور شرک کے فہم کو عام کیجئے تاکہ ہر شخص پہچانے کہ شرک کس کس شکل میں آ رہا ہے. صرف وہ سابقہ اور پرانے دور کے شرک نہیں, اس دور کے شرک کو بھی پہچانیے اور اس سے بچنے کی کوشش کیجئے جتنی بھی اللہ توفیق دے. لیکن یہ کہ اس طریقے کے فتوے لگا کر اپنے آپ کو کاٹ لینا یا ان کو اپنے سے کاٹ دینا, یہ صحیح طرز عمل نہیں ہے. میں اس کے لیے ایک دلیل دے دیتا ہوں آپ کو. قرآن مجید نے یہود اور نصارہ پر شرک کا الزام عائد کیا. ایک طرف تو یہ کہ انہوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دیا, انہوں نے مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیا. اب اس کے بعد اور شرک کس بلا کا نام ہے. دوسری طرف قرآن مجید نے ان پر چارج لگایا, اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے احبار اور رہبان علماء اور صوفیہ کو اللہ کے ساتھ ارباب من دون اللہ بنا لیا. شرک کا چارج ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ پھر بھی دیکھیے آخری وقت تک مشرکین مکہ, مشرکین عرب اور اہل کتاب, یہ دو علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز ہیں. کیوں ہے؟ مشرک عورت سے شادی نہیں ہو سکتی, اہل کتاب کی عورت سے شادی ہو سکتی. کیوں؟ مشرک وہ ہے, مشرک یہ ہے, فرق کیوں رکھا گیا؟ سوچئے, قرآن نے رکھا, شریعت محمدی نے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حفظ مراتب نہ کنی زندیقی, قرآن مجید نے ان کو بھی ان کے شرک پر تنقید کرنے کے باوجود انہیں مشرک بنا کر ان کے ساتھ کھڑا نہیں کیا. اور ہمارا حال یہ ہو کہ ہم شاہ ولی اللہ کو اور مولانا اشرف علی تھانوی کو اور امام غزالی کو اور ابن تیمیہ تک کو, حافظ ابن قیم تو خیر ہے ہی ان کے نزدیک مشرک. تو یہ کیا کام ہم کر رہے ہیں؟ یہ کس کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں؟ تو یہ چیز ہے, اس فتنے سے, اس طرز فکر سے بچنے کی ضرورت ہے. باقی یہ کہ شرک کو اچھی طرح سمجھیے, خوب کھنگالیے. میں اپنی ایک بات عرض کر دوں, میرے نزدیک خیر اور خوبی اور بھلائی جو بھی ہے, وہ عقیدے کی ہو, عمل کی ہو, اخلاق کی ہو, وہ یقیناً توحید ہی کی کوئی شاخ ہے. اور گمراہی اور کجی اور زہر کسی درجے میں ہو, کسی نوعیت کا ہو, عقیدے کا ہو, عمل کا ہو, وہ یقیناً شرک ہی کا کوئی شعبہ ہے. ہمارا دین دین توحید ہے. یہ شجرہ طیبہ جو ہے, یہ توحید کا شجرہ طیبہ ہے. اصلها ثابت و فروعها فی السماء. اور توحید کی ضد شرک ہے. جو بھی کجی ہے, جو بھی زیر ہے, جو بھی زلالت ہے, جو بھی گمراہی ہے, قول کی ہو, عمل کی ہو, عقیدے کی ہو, اخلاق کی ہو, کردار کی ہو, وہ سب کہیں نہ کہیں ڈانڈے اس کے شرک کے ساتھ مل جائیں گے. اس سے بچیے, اس کا التزام کیجئے, لیکن فتوی بازی سے اپنے آپ کو بچائیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.